सफ़ा नंबर 36 से इंशाअल्लाह हम आज पढ़ेंगे 36। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन अम्मा बाद। बच्चों के दुरुस्त फैसला करने की दुआ, मफहूम यह है कि अबू सलमा कहते हैं कि उनके वालदैन उनके मुतालिक अपना मुकदमा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, यानी वालदैन में एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को इख्तियार दिया, वो इनमें से काफिर की तरफ मायल हुआ तो आपने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्महदी ही, ये दुआ है अल्लाहुम्महदी ही, कि ऐ अल्लाह इसे हिदायत है। बस आपका ये कहना था तो मुसलमान की तरफ मायल हो गया, चुनाचे यानी मुसलमान वालिद या वालदा जो भी थी उसकी तरफ वो मायल हो गया। तो चुनाचे आपने इस मुसलमान के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि ये बच्चा उसी को मिलेगा जिस तरफ बहरहाल बच्चा जा रहा है, बस ये उसी का है। इसी तरह राफ़िए इब्ने सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत करते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया मगर उनकी बीवी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। बस वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, यानी बीवी आई और कहा मेरी बेटी ने अभी अभी दूध छोड़ा है या छोड़ने के करीब है, उसका हम क्या करें। तो राफ़े ने कहा कि बेटी मेरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफ़े से कहा एक तरफ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आराम से, और औरत से कहा तुम इधर बैठ जाओ दूसरी तरफ बैठ जाओ, और बच्ची को इन दोनों के दरमियान बिठा दिया। फिर माँ बाप से कहा तुम दोनों इसे बुलाओ, यानी बाप से कहा तुम बुलाओ या माँ से कहा तुम भी बुलाओ, तो उन्होंने बुलाया तो बच्ची अपनी माँ की तरफ झुक गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा दुआ की अल्लाहुम्महदिहा, ऐ अल्लाह इस बच्ची को हिदायत दे। बस आपकी ये दुआ कबूल हुई तो चुनाचे बच्ची बाप की तरफ मायल हो गई तो उसी ने उसको ले लिया। तो ये बच्चों के मुतालिक जो दुरुस्त फैसला है उसके लिए भी रब की जनाब में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इन बच्चों को सही राह दिखा दे। बच्चे भी ज़रूरतमंद होते हैं, ये हकीकत है, ये नहीं कि बड़े ही ज़रूरतमंद होते हैं, छोटे भी ज़रूरतमंद होते हैं जिनको दावत और तबलीग भी की जा सकती है और जिनको सीधी राह पर लगाने की दुआ भी की जा सकती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक बड़ा अहम वाक़या लिखा है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यंग सा लड़का था यहूदी, उसकी आदत के लिए आप तशरीफ़ ले गए। ये लड़का आपकी खिदमत किया करता था तो आपको इल्म हुआ कि बेचारा बीमार है, तो आप उसके घर चले गए, जो यहूदियों का इलाका था खैबर का उसी में उसका घर था, तो आप उसको मिलने चले गए। जब गए उसके कमरे में तो देखा वो बेड पे लेटा हुआ है और हालत बड़ी ख़राब है, शायद बचे अब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, उसका हाल अहवाल पूछा, बच्चे को प्यार किया, और फिर जब आप खड़े हुए तो बच्चा यूं लेटा हुआ है, उसका चेहरा सामने, आप यहाँ खड़े हैं और उसका बाप इधर खड़ा है जो यहूदी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे से फरमाते हैं बेटा असलम, इस्लाम लाओ। अब लड़का जो है वो कभी नबी अलैहिस्सलाम को देखता है और कभी अपने बाप की तरफ देखता है, यानी कभी यूं देखता है कभी यूं देखता है। तो बाप जो है ना अपने बच्चे की इस हालत को देख के पता नहीं उसके दिल में क्या बात आई, तो कहता है अतः अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम का कहना मान लो, अबुल कासिम आपकी कुनियत थी। ये नहीं कहता अल्लाह के रसूल का कहना मान लो, इसलिए कि वो मानता तो नहीं है आपको अल्लाह का रसूल, तो कहते हैं इनका कहना मान लो अबुल कासिम का। तो बाप की तरफ से जो ही इजाजत मिली बेटा उसी वक्त कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बेटे ने कह दिया। اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے. آپ راستہ میں ہی تھے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول وہ یہودی لڑکا جو ابھی مسلمان ہوا ہے وہ فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی, کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے انقذہ بی من النار, میری وجہ سے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پہ فرمایا, یعنی میں گیا اس کو میں نے دین کی دعوت دے دی اور میری دعوت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ فوت ہو گیا, الحمدللہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی اگنور نہیں کرتے تھے, آپ ان کو بھی دین کی دعوت دیا کرتے تھے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کو دعوت دی جائے, چھوٹوں کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کو بھی دین کی دعوت دی ہے. تو اس طرح الحمدللہ آپ کی اس دعوت سے وہ بچہ مسلمان ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ بچوں کے متعلق درست فیصلہ کرنے کی دعا بھی رب کی جناب میں کرنی چاہیے, کہ اس لیے کہ یہ بچہ ہے, اب اس کے دل میں ایک بیج جو ہے اگر اچھا بو لیا جائے تو یہ کل کو تناور درخت بن سکتا ہے, اچھا مسلمان بن سکتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کی لمبی زندگی کی دعا بھی کرنی چاہیے. لمبی زندگی سے مراد ایسی زندگی نہیں ہے جس کو ہمارے ہاں دعا دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عمر خضر عطا کرے. تو عمر خضر کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے. وہ ملتے ہیں, کہاں ملتے ہیں؟ آپ کنواں میں چلے جائیں وہاں بیٹھے ہوں گے, پانی کی جگہ پہ ہوں گے, تالاب میں چلے جائیں وہاں ہوں گے, کوئی دریا میں چلے جائیں وہاں مل جائیں گے, آبادی میں نہیں ملیں گے, لیکن زندہ ہیں, ان کو موت نہیں آئی. انہوں نے کوئی آب حیات پیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں, ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ بڑا عجیب سی کوئی کہانی بات ہے جس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے. سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ کہف میں, بس اتنی سی بات ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. قرآن مجید نے ہم سب کو بتایا کل من علیہا فان, جو بھی اس دھرتی پر ہے اس نے فنا ہونا ہے, اور کل نفس ذائقۃ الموت, جو بھی انسان ہے یا نفس ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت خضر زندہ ہوں؟ اور پھر اگر حضرت خضر زندہ تھے تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آ کے ملتے, کہ وہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں, میں آپ کو رسول مانتا ہوں, ان کا فرض بنتا تھا, لیکن وہ نہیں آئے, تھے ہی نہیں تو جو آتے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لمبی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمر خضر اللہ عطا کرے, یہ غلط جملہ ہے, بلکہ ایسی بندہ دعا دے کہ اللہ تمہیں ایسی زندگی دے لمبی جو برکت والی ہو اور جس میں بڑی خیر ہو, بس یہ اصل چیز ہے. اور اسی کی دعا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں, چھوٹے تھے, یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر والوں کے پاس آیا کرتے تھے, محلہ تھا, آپ چلے جاتے تھے اور وہاں جاتے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں, بچے ہوتے, وہ آپ سے آ ملتے اور کچھ سوال وغیرہ بھی کرتے تھے. تو ایک دن آپ تشریف لائے تو میری والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میرے یا بیٹا جو ہے اس کے لیے دعا کیجیے. ام سلیم ان کا نام تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے تو گھر والوں کو دعا دی تھی, تو وہ میری والدہ نے عرض کی کہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, کیا آپ اس کو دعا نہ دیں گے, یعنی آپ اس کو بھی دعا دیجئے, میرا بیٹا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر انہیں تین دعائیں دی, اور یہ دعائیں ایسی ہیں جو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ان تینوں دعاؤں کو دیکھا ہے کہ واقعی میرے حق میں قبول ہوئی ہیں. اور وہ یہ تھی کہ اللہم اکثر مالہ, جی اللہم اکثر وولدہ واطل حیاتہ واغفر له, اے اللہ اس کے مال کو بڑھا اور اس کی اولاد کو بھی بڑھا اور اس کی زندگی لمبی کر، وغفر لہ اور اس کو معاف بھی کر دے۔ تو یہ تین دعائیں ہیں کہ تین چیزیں جو تھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بچے کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کا مال بڑھا دے۔ اب سیدنا انس خود فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ تین چیزوں کی دعا فرمائی تو اپنی اولاد میں سے 103 کو تو میں دفن کر چکا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی ہے کہ میں اپنی زندگی میں 103 بچوں کو یا چھوٹوں کو دفن کر چکا ہوں، اور میرے پھل ایک سال میں 2 بار آیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ حالت تھی نبی علیہ السلام کی دعا کا، میرا جو باغ تھا اس میں ایک سال میں 2 دفعہ پھل نکلتا تھا، اور تیسری بات یہ کہ میری عمر بھی لمبی ہو گئی ہے حتیٰ کہ میں لوگوں سے شرمانے لگا ہوں کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی 100 سال کے قریب تقریباً ان کی عمر ہو گئی تھی۔ تو پھر کہتے ہیں اور میں اب بخشش کی امید بھی رکھتا ہوں، کہ چوتھی دعا جو ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی وَغْفِرْ لَهُ، اللہ اس کو معاف کر، میں اس کی امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، اس لیے کہ بچپن سے ہی نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، خیر کی باتیں سنی، خیر پر عمل کیا، خیر کی زندگی گزاری، اچھے کام کیے، اور لوگوں میں اللہ کے رسول کا علم خوب بانٹا، اور جب تک زندہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کو یہ پڑھاتے ہی رہے، مدینہ میں ہی رہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا ایک رزلٹ ہے جو سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں۔ تو اس لیے بزرگوں کی دعائیں بچوں کے لیے اگر ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہونی چاہیے، ہمیں ویسے دعائیں دینی چاہیے ایک دوسرے کو، یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا سن بھی سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کے رزق میں برکت کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں اسے مزید برکت عطا فرما، برکت وبارک لہ، جو اللہ دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو دیا ہے کیا اس میں برکت ہے کہ نہیں، وہ برکت چاہیے، اصل چیز یہ ہے۔ تو یہ اولاد کے بارے میں انسان اس طرح دعا کر سکتا ہے، اور یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی کسی کی اولاد، یہ حضرت انس جو تھے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی۔ پھر اسی طرح اولاد کے کھانے میں برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے، کھانے میں وہ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، جو کھائیں وہ جسم کا جزء بن جائے، جزو بدن بن جائے، ہضم ہو جائے اور خون میں اتر جائے، اور پھر دوسری بات یہ کہ پانی میں بھی برکت عطا فرما، یعنی جو پیئے وہ بھی، چاہے وہ شربت کی صورت میں ہو، دودھ کی صورت میں، جو مشروب ہے جو پئیں وہ بھی کم از کم ایسا ہو کہ ان کے پورے جسم کو صحت مند کر دے اور برکت پیدا ہو ان کی اس خوراک میں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر فرما بردار اولاد کو دی جانے والی دعا جو ہے وہ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو مرہ نے بیان کیا کہ ایک بار وہ ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن العقیق گئے، جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا، اما جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرفرش فرمائی، تو والدہ نے بھی جواب میں کہا جزاک اللہ خیرن ورضی، جزاک اللہ خیرن ورضی عنک کما بررتنی کبیرا، اے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ نیک سلوک کیا۔ یہ ہے وہ ماں کی دعا۔ تو ایسی دعائیں اولاد کو دینی چاہیے، نہ کہ نعوذ باللہ بد دعائیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے منہ سے بچوں کے لیے بد دعائیں نکل آتی ہیں, چاہے وہ ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے, کوئی پتہ نہیں وہ لمحہ ایسا ہو جو قبولیت کا اور اللہ یہ بد دعا سن لے. تو اس لیے اولاد کے حق میں ہمیشہ اچھی اور نیک دعا کرنی چاہیے. پھر بچوں کے لیے دعا کرنا یعنی نسلوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اغفر للانصاری ولی ابناء الانصاری ولی ابنائی ابناء الانصار. انصاریوں کو آپ نے دعا دی ہے. یہ انصاری وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی زبردست مدد کی, یعنی مدینہ سے مکہ آئے, چھپ کے اسلام قبول کیا, پھر واپس آئے, اسلام کو پروموٹ کرتے رہے, اور اگلے سال کوئی 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو لے کے پھر مکہ گئے اور نبی علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی, اور اس میں جو بیعت کی اس میں آپ کو دعوت دی گئی کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے, جان مال سب کچھ حاضر ہے, ہم آپ پر سب کچھ فدا کر دیں گے اور آپ کی جان کا تحفظ کریں گے اور اسلام کے لیے سب کچھ کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مائگریٹ کر گئے. تو اتنی انہوں نے مدد کی ہے, اور نہ صرف یہ کہ زبانی تھی بلکہ عملاً بھی کر کے دکھائی انہوں نے. تو اس موقع پہ بہرحال جو بار بار کی ان کی مدد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انصار کی, انصار کے بچوں کی اور انصار کے بچوں کے بچوں کی مغفرت فرما. نسلوں تک کی دعا کر لیا آپ نے. کل ہم نے دعا پڑھی تھی کہ سیدہ مریم کی والدہ نے کیا دعا کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولا جو بچی ہے یہ پیٹ میں, جو بھی اولاد ہے میری, تو اس کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی محفوظ, شیطان کے شر سے محفوظ فرما. تو آئندہ نسلوں کے لیے بھی اچھی دعا کی جا سکتی ہے. پھر سفر پر جاتے ہوئے بھی بچوں کی فکر اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. انسان سفر پہ جاتا ہے, پیچھے بچے چھوڑ جاتا ہے, تو ان کی فکر بھی ہونی چاہیے اور ان کے لیے خیر کی دعا بھی بندہ کرتا رہے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, اللہم انی اعوذ بکا من وعساء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختی سے. میں خود مسافر بن کے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ظاہر ہے سفر کیا ہوتا ہے, عربی میں کہا جاتا ہے السفر سقر, کہ سفر جو ہے ایک قسم کی جہنم ہے, کہ انسان کیا کچھ مصیبتیں جھیلتا ہے سفر میں. تکلیف آ جائے, جو اکیلا ہو بندہ تو ایسی صورت میں اس کے لیے گھر کی راحت سب کچھ وہ بے معنی ہوتی ہے, بندہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے, جیب کٹ جائے, پلے کچھ نہ ہو, بندہ کیا کرے, گھر میں بڑا معزز ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, نہ واپس جانے کا کرایہ ہے. تو ایسی وجہ سے, اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا فرمائی ہے. اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے, یعنی ایسا ہوتا ہے. آج کل تو الحمدللہ کچھ وسائل ایسے آ گئے ہیں, بینک ہیں اور کارڈز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے وسائل ہیں, فون ہیں, بندہ فون کر لیتا ہے, سب کچھ ہو جاتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپنے عزیز دوسرے دوست یہاں سے گئے ہیں عمرہ کے لیے, وہ ساتھ ہے, بیگ چھوٹا سا جیب میں یا یہاں لگایا ہوا ہے, اور اسی میں پاسپورٹ ہے, اسی میں ٹکٹ ہے, اسی میں ریال ہیں. اب اس کو اتارا, یہاں رکھا کہ میں وضو کر لوں, تو وضو کیا, وضو کرتے دوران ہی ذرا یوں پاؤں کے لیے, یوں پاؤں دھونے کے لیے یوں سر جھکایا, تو سر اٹھایا تو وہ بیگ نہیں تھا. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست کراچی کے تھے, وہ آئے ایسے, وہ بیچارے ایئرپورٹ سے پہنچے, وہاں انہوں نے آ کے ابھی عمرہ نہیں کیا تھا, تو واش روم گئے, انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے, وہ پوٹی کھول کے اوپر رکھی, کہتے ہیں میں پاؤں دھونے کے لیے میں نے یوں کیا ہے, اوپر دیکھتا ہوں تو بیگ غائب تھا, خالی ہاتھ, نہ پاسپورٹ, نہ ٹکٹ, نہ پیسہ, نہ کچھ. تو اتفاق سے میں بھی وہیں تھا, تو ملے, ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ساری اسٹوری سنائی. بڑی تکلیف ہوئی. تو ایسی سفر میں ایسی مشکلات اب بھی پیش آ جاتی ہیں, یہ بڑی سختیاں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے لیے کہا کہ مدہ گھر سے جب نکلے تو اس قسم کی دعائیں مانگے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختی سے. یہ سفر کی سختی ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر لوگوں کو اپنی محتاجی بیان کرتے ہوئے کیسا انسان شرماتا ہے. سوچئے نا بندے کیا سوچتے ہیں, لیکن بندہ کس کس کو اپنی حقیقت حال بیان کرے گا, بھئی میرے ساتھ واقعی ایسا ہوا ہے. لیکن لوگ بہت کم میں جو یقین کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے. تو ایسے حالات میں بندہ گھر سے نکلے تو ایسی دعا مانگ کے نکلے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختی سے اور لوٹنے کے رنج و غم سے. کہ میں آپ گھر سے جا رہا ہوں, گھر والے بڑے خوش ہیں, ایسا نہ ہو کہ جب میں لوٹوں تو گھر میں کوئی رنج و غم ہو. دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں میری لاش اٹھ کے یہاں آئے, یا میں گھر میں ہوں, گھر میں بچے ہیں, میں جب واپس آؤں تو گھر میں کوئی ڈیتھ ہو چکی ہو. یہ رنج و غم ہے, لوٹنے کا رنج و غم, اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور نفع کے بعد نقصان سے, کہ انسان کو کسی بزنس میں کسی کام میں نفع ہوا ہے اور اس نفع کے بعد اچانک ہی نقصان ہو جاتا ہے, بندہ زیرو ہو جاتا ہے, بلکہ سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے. آج کل کی زبان میں یوں کہتے ہیں, سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال بھی پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ نا یہ دن اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے, کبھی انسان کو یوں رکھا کبھی یوں کر دیا. لیکن یہ جب دن آتے ہیں تو بندے کے لیے ہوتے ناقابل برداشت ہیں. اس لیے پہلے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ مولا میں نفع کے بعد نقصان سے اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں اور مظلوم کی بد دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں. کسی پر میں ظلم کر دوں, زیادتی کر دوں, اور پھر وہ بعد میں کوئی میرے لیے بد دعا کرے اور تیری تو اس کی بد دعا سن کے مجھے کوئی سزا نہ دے دے, میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. ہمارے ایک شیخ تھے سیرین, میرے استاد تھے, گو ہم نے پی ایچ ڈی اکٹھی کی گلاسکو یونیورسٹی میں, لیکن بہت ہی نیک اور نفیس انسان تھے, بڑے عالم. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میں سن کے واقعی بڑا حیران ہوا. کہنے لگے کہ ان کے ایک عزیز تھے, بڑے نیک عالم تھے, ریاض کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. تو وہ پڑھا رہے ہیں, اس دوران ان کو 4 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. تھے وہ غیر سعودی, سیرین تھے, 4 ماہ کی ان کو تنخواہ نہیں ملی. تو وہ خاموش رہے, جتنا تھا ان کے پاس اس سے گزارا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. اب 4th ماہ جب آیا تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے, تو وہ وائس چانسلر کے پاس چلے گئے. ان کا جناب 4th مہینہ وہ بھی گزر رہا ہے, مجھے تنخواہ نہیں ملی, بچے ہیں میرے, میں پڑھا رہا ہوں, میرا حق تو مجھے ملے. تو وہ وی سی صاحب کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں کچھ. کرتے کرتے انہوں نے 1 ماہ اور گزار دیا. بار بار انہوں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے سنی. آخر انہوں نے ایک بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا کہ وائس چانس کے پاس گئے, اس کے آفس میں. اسے کہنے لگے بھائی 2 راستے ہیں, یا تو آپ مجھے تنخواہ دے دیں, یا رات کو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بیوی کو لے کے مصلے پہ کھڑا ہو جاؤں اور رب کی جناب میں شکوہ و شکایت کروں کہ اے اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ ویزی بیچارے بیٹھے ویسے کانپ اٹھے, کہنے لگے نانا نانا یہ کام نہیں کرنا آپ نے, رات کو نہیں کھڑا ہونا, بیٹھیں آپ بیٹھیں بیٹھیں. اسی وقت بندوں کو بلایا, ان کی تنخواہ ابھی دو ابھی دو, یہ اٹھ کے نہیں جائیں گے, میں بیٹھا ہوں یہاں, ان کی 4 ماہ کی 5 ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ بھی لاؤ. لا دی. یہ ہے مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈرنا بھی چاہیے کہ میں کسی پر زیادتی کر رہا ہوں, اس زیادتی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات کو لیٹتے پہلو بدلتے کوئی نہ کوئی بد دعا کر دے, اللہ تو اس کی خبر لے, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. آج صحیح معنوں میں دیکھیں نا, ہم لوگ جو بہت زیادتیاں کرتے ہیں, اور بعض اوقات ہمارے کام صحیح نہیں ہوتے، ہم خود بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہیں اس کے پیچھے کوئی ایسی بد دعائیں تو نہیں ہیں؟ اس کو نوٹ کرنا چاہیے، حقیقت ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیوں ہو رہا ہے، نہیں، وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد، اور گھر اور مال اور بچوں میں برا منظر دیکھنے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرا گھر ہے، آباد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی خدا نخواستہ اپنی آنکھوں سے میں اس گھر کو گرتے ہوئے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی جلتے ہوئے نہ دیکھوں، ہو جاتا ہے۔ اور پھر گھر والے نہ صرف نقصان ہوتا ہے، مال کا جانوں تک کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے کہ ایسی دعا مسلمان کو مانگنی چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ بچوں کے بھی فکر، اپنی بھی فکر، اور رب کی جناب میں ان کے لیے دعا بھی صحیح اور اپنے لیے بھی دعا صحیح۔ یہ معمولی معلوم باتیں ہیں جو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم یہ دعا یاد رکھیں اور یہی دعائیں کریں تاکہ ان کا اثر ہم پر پڑے اور اس کا مثبت اثر ہماری اولاد پر پڑے، اور اگر اس کے برعکس جاتے ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس کو ہم پھر خود بھگتتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اولاد کی وفات پر پڑھنے کی دعا جو ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں، کیونکہ باپ دکھی ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی روح فرشتے قبض کر کے جب جاتے ہیں تو اس دکھ کو اللہ تعالیٰ خود بھی فیل کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے اس بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل یعنی اس کا دل کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اب یہاں دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ تم نے تو روح قبض کر لی، لیکن وہ باپ تھا، اس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش اب پڑی ہے، تو باپ اس موقع پر کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے اللہ تیری تعریف کی، اس نے کہا الحمدللہ، اور پھر یہ پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہ یہی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، بس یہ ہے اس کا ریوارڈ کہ اس کو تکلیف پہنچی اور اس نے اس تکلیف کو یوں برداشت کیا اور کہا الحمدللہ، پہلے الحمدللہ کہا اور پھر اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میرا بیٹا کیا ہم بھی تیرے ہیں، اگر تو اس کو لے گیا تو ہم بھی تیرے پاس ایک وقت میں آ جائیں گے، سب برداشت کرتے ہیں، تیرا شکر ہے کہ تو نے جب تک یہ مجھے اولاد دی میری آنکھوں کی ٹھنڈک رہی، اور جب اس کا وقت آ گیا تو نے لے لیا، تو الحمدللہ، کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ بندہ ایسے موقع پر یہ لفظ کہے، فرشتے جس کی گواہی دیں، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام یہ رکھو بیت الحمد، یہ ریوارڈ ہے۔ میت بچے کی بخشش کی بھی دعا ہونی چاہیے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا پڑھی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، معنی یہ ہے اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کر انتظام کرنے والا اور اجر کا باعث بنا دے۔ بچہ ہے، چھوٹا معصوم بچہ فوت ہو گیا، باپ ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے، لیکن اس موقع پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا جا رہا ہے اور جنازے میں یہ نہیں کہا جا رہا اللہ اس کو معاف کر دے، بچہ ہے وہ تو معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب کیا دعا کی جائے؟ دعا یہی کی جائے, اے اللہ یہ بچہ تو نے لے لیا ہے, اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دے, کہ یہ سب کچھ ہمیں آگے کھڑا ہو, ہمیں سنبھالنے والا ہو, ویلکم کہنے والا ہو, وسلفن اور اجر کا باعث بھی بنا دے. یعنی بچہ ہے تو نے لے لیا, ہم نے صبر کیا, یہی اجر کا باعث اسی بچے کو بنا دے, تو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ حدیث ہے. پھر میت بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی دعا. بچہ ہے, قبر میں اس نے جانا ہے, تو اس میں بھی جو عذاب ہوتا ہے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے یوں فرمایا, اللہم اعذہ من عذاب القبر, اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا. بچے جو تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں, جن کو پتہ ہو جائے وہ ہوتا ہے کہ شرم حیا کیا ہے, پاکیزگی اور ناپاکی کیا ہے, بالغ نہیں ہیں لیکن چھوٹے ہیں ابھی, مکلف نہیں ہیں لیکن پھر بھی چھوٹے ہیں, تمیز کر سکتے ہیں وہ گناہ کی اور نیکی کی, تو ایسے وہ بچے جو ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں. یتیم بچوں کو دعا دینی چاہیے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نابالغ لڑکا ہے یا لڑکی ہے جس کا والد فوت ہو گیا ہے اور اس کے سر پہ کوئی نہیں, والد بہت بڑا سہارا ہوتا ہے, تو ایسا بچہ یتیم کہلاتا ہے. لیکن جو ہی انسان بالغ ہو جاتا ہے اب وہ یتیم نہیں ہے, اب اس کو یتیم نہیں کہنا, بس یتیم ہی نابالغ, جب تک وہ نابالغ ہے اس وقت تک وہ یتیم ہی رہتی ہے. تو ایسے بچوں کو دعا بھی دینی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک کزن تھے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ, وہ شہید ہو گئے, تو ان کے بچے جو تھے عبداللہ وہ گھر تھے, تو آپ اسی غزوہ سے, غزوہ موتا ہے غالباً, اس سے جب آپ واپس تشریف لائے تو مدینہ میں خواتین کیا کرتی تھیں, بچوں کو تیار کر کے جو قافلہ نبی علیہ السلام کا آتا تھا تو ان کو تیار کر کے آگے دوڑا دیتی تھیں کہ آپ تم آگے جاؤ, تو اور نبی علیہ السلام و تسلیم کو اور سارے صحابہ کرام کو یا اپنے والد کو یا دادا کو یا نانا چچا جو بھی ہیں ان کو ویلکم کہو. تو عبداللہ جعفر کے جو بیٹے تھے عبداللہ ان کو بھی تیار کیا گیا کہ وہ بھی دوڑتے ہوئے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری پہ بیٹھے ہیں, آپ نے سواری روکی, نیچے اترے, اس عبداللہ کو اٹھایا, گود میں بٹھایا اور پھر سواری پہ بیٹھ گئے, اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا دی اس بچے کو, اللہم مخلف جعفرن فی اہلہ وبارک لعبد اللہ فی صفقتی یمینی ہی. اے اللہ جعفر کے اہل خاندان کے معاملہ میں تو ان کا خلیفہ بن جا. اب جعفر تو ہے نہیں, اب ذمہ داری تو ہی سنبھال لے کہ جعفر ہے وہ فوت ہو گیا, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کے گھر میں کوئی کوہرام مچا ہوگا کہ والد ہمارا شہید ہو گیا, شوہر میرا شہید ہو گیا, وہ زندہ واپس نہیں آیا, یہ قافلہ مسلمانوں کا تو آ گیا لیکن وہ میرا خاوند زندہ واپس نہیں آیا. تو اس لیے نبی علیہ السلام ان کے گھر پہنچنے سے پہلے رب کی جناب میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کے معاملے میں تو ان کا خلیفہ بن جا, یعنی تو ہی ان کی نگرانی کر, رب کون ان کو حوصلہ دلائے گا. اور دوسرا یہ کہ عبداللہ جس کو میں نے اب اٹھایا ہوا ہے, عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا فرما. مراد یہ ہے کہ عبداللہ جو ہے یہ اب بڑا ہو, ایک اکیلا ہے, بے سہارا ہے, تو اب اس کے جو بھی اس کے اندر دائیں ہاتھ, اس کا جو دائیں ہاتھ ہے یعنی اس کے اندر قوت عطا فرما, ہمت دے اس کو, یہ اپنے آپ کو بھی سنبھال لے اور جب بڑا ہو تو نہ صرف سنبھالے دوسروں کو بھی سنبھالے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ دعا اس بچے کو دی. تو یہی دعا کسی یتیم بچے کو بھی دی جا سکتی ہے, وہاں یتیم بچے کا نام اور جن بچے کے والد کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. رزق کی کسی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ بہرحال پیٹ اس کے ساتھ لگا ہے, اس کی ضروریات ہیں, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی ادا کرنی ہے. تو انسان بڑی محنت کرتا ہے, اس محنت میں اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے نا, تو اس کے لیے دعا یہ کرنی کہ اللہ رزق کی کشادگی عطا فرما, جو رزق دے اس کو اس میں کچھ مزید کھول دے. مثلاً بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگنا, پہلی بات تو یہ, جو رزق دینے والا ہے اور بہترین رزق دیتا ہے اس سے دعا مانگنی چاہیے, کیونکہ رازق وہی ہے, جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں داتا وہی ہے. تو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں دعا کیا کر, جو ورزقنا وانت خیر الرازقین, اور اللہ ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. تو رزق کیا ہے؟ جو ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ ملتی جائیں آرام سے اور محنت سے اللہ تعالیٰ دیتا جائے, تو بس اسی کو رزق کہتے ہیں. تو اللہ اس کو دے تو یہ دینے والا وہی ہے, اسی سے ہی بہرحال مانگنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھے رزق دے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا. تو مانگ رہے ہو, میں نے فیصلہ کر دیا, میں تمہیں دوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا, اس نے اس پر فاقے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا. یعنی بیوی کے پاس بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا, گھر میں کچھ نہیں تھا. تو آدمی بڑا پریشان کہ گھر میں نہ میرے لیے, بیوی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو, تو یہ تو بڑا مشکل ہے. تو وہ گھر چھوڑ کے جنگل کی طرف نکل گیا. یہ دیکھ کر اس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی, گھر میں چکی ہوتی تھی آٹا پیسنے والی, گندم پیسنے والی, اور اسے لا کے رکھا اور تنور کو دہکایا اور کہنے لگی اللہم ارزقنا, اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما. بس اس نے یہ دعا کی تو اس خاتون نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا. پھر وہ تنور کے پاس گئی تو وہ بھی روٹیوں سے بھرا پڑا تھا. اتنے میں اس کا شوہر واپس آ گیا اور کہنے لگا کیا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں, ہمارے رب کی طرف سے بہت کچھ حاصل ہو چکا ہے. چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا اور اس نے جب سب کچھ دیکھا کہ یہاں روٹیاں بھی ہیں اور دوسرے کہ دودھ کا پیالہ بھی بھرا ہوا ہے, تو اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ واقعہ ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا اگر وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو قیامت تک گھومتی ہی رہتی. یعنی چکی گھومتی رہتی اور اس سے آٹا نکلتا رہتا اگر وہ پارٹ نہ اٹھاتا تو. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ایسی سنی ہے اس کی بیوی کی, اللہم ارزقنا. اس نے بھی جنگل میں جا کے نا علیحدگی میں لوگوں سے ہٹ کے رب کی جناب میں گڑ گڑایا ہے. وہاں اس نے الگ دعا کی, بیوی نے الگ دعائیں کی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی یہ مشق کر کے دیکھیں, ایکسرسائز کر کے دیکھیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں, مراد یہ ہے کہ ایسے حالات کبھی کبھی بنتے ہیں. نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعائیں سن کے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ سے ڈرتا جائے اللہ اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. اصل چیز ہے تقویٰ, خدا خوفی. پھر اسی طرح رزق کے حصول کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا, آپ نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ کسی میں سے کو کھانا ہو تو لے آؤ, مہمان ہے. لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا. تو آپ نے یہ دعا کی اللہم انی اسألوکا من فضلکا ورحمتکا فإنه لا یملکها الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, نہ گھر میں ہے نہ بیویوں کے پاس ہے, مہمان ہے, آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ بھوکا اٹھ کے چلا جائے, لیکن آپ یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں. مراد یہ کہ میں تیری رحمت اس وقت چاہتا ہوں, تیرا فضل چاہتا ہوں. بس اتنی آپ نے دعا کی تو اتنے میں آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا, باربیکیو, کوئی بھون کے بکری کا گوشت وہ آپ کے پاس لے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار ابھی کر رہے ہیں. تو وہ کیا کیا آپ نے, مہمان کے آگے رکھ دیا کہ لو بھائی کھاؤ, باقی رحمت بھی آتی رہے گی. رزق کے حصول کے لیے استغفار کرنا, یہ پہلے بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں, تو آج پھر وہی آیت ہے کہ رزق انسان کو مل سکتا ہے بشرطے کہ وہ استغفار کو اپنا ورد بنا لے, ہر وقت استغفار پڑھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اٹھتے بیٹھتے خاموش خاموش نہ رہے, اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں فرض عائد کیا ہے نا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, کہا ہے نماز پڑھو روزے رکھو یہ کرو, وہ سب کہا ہے. لیکن جب ذکر کی بات آتی ہے نا تو ہر جگہ اللہ نے فرمایا ہے ذکر کثیر کرو, کثیرا ذکرن کثیرا, اللہ کا خوب ذکر کیا کرو, وہ زبان پہ ہونا چاہیے. بندہ گھر میں گھر سے باہر ادھر ادھر جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے اللہ کو نہ بھولے, اس کا ذکر ضرور کرے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا. یہ نوح علیہ السلام و تسلیم نے, دیکھیے پہلے رسول ہیں جو انسانوں میں پہلی دفعہ رسول بنا کے بھیجے گئے, انہوں نے اپنی گناہ گار اور مشرک امت کو قوم کو یہ سمجھایا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں اپنے پچھلے گناہوں کی رب سے معافی مانگو, استغفار کرو, یعنی گناہ کی, یہ جو بڑا گناہ شرک کا کرتے ہو اس کا بھی معافی مانگو اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو اس کی بھی معافی مانگو, اور وہ یہی ہے استغفار. تم استغفار کرو, اس کا فائدہ کیا ہوگا, رب کو غفار پاؤ گے, وہ بھی خوب بخشنے والا ہوگا, تم معاف کر دے گا. اور پھر یرسل السماء علیکم, وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا, اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا, اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. یہ چار فائدے ہیں استغفار کے, حقیقت ہے. ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں, تعویذ گنڈے دم جھاڑ پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں, چیز ہمارے پاس ہے, دین نے قرآن نے بتائی ہے, ہم اسی کو ہی لے لیں. اور یقین مانیں خود یہ جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود کئی راستے ہمارے لیے کھولے گا, خود محسوس ہوگا کہ واقعی ہمارا رب سے ایسا زبردست تعلق ہے اور جڑ چکے ہیں ہم, ہمیں کسی کو اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چار کام کرنے کو تیار ہے بشرطے کہ بندہ استغفار مسلسل کرتا رہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہا کرو, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی. دیکھیے چھوٹے سے جملے میں کتنے مطالبے کر دیے, اور اللہ کے لیے یہ مطالبے بالکل معمولی ہیں مگر ہماری زندگی بہترین گزر سکتی ہے اس سے. اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما اور تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت میں رکھ، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما. اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی چار انگلیوں کو بند کر دیا. یہ چار انگلیاں آپ نے بند کر دی، انگوٹھا نکال لیا. فرمایا یہ چیزیں یعنی بخشش، رحم، عافیت اور رزق، یہ چار چیزیں ہم نے مانگی ہیں نا، تو یہ چار چیزیں تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی ہیں. یعنی دنیا میں بھی یہ مل جائیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مل سکتی ہیں، بشرطے کہ بندہ یہ دعا کرتا رہے اللہم اغفر لی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے. پھر رزق کے حصول کے لیے تسبیح کرنا. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، اور بھی اس طرح سبحان ربی الاعلی، یا سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیحات ہیں. تو یہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک قرار دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کے کام میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے. باقی جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام و تسلیم کی وفات کا وقت جب قریب آیا، 950 سال تبلیغ کی ہے، اور اس سے پہلے وہ کم از کم 40 سال کے ہوں گے جب ان کو اللہ نے نبی بنایا، تو یوں سمجھی 1000 سال کی تقریباً ان کی عمر تھی. تو جب ان کی عمر کا آخری وقت جب آیا یعنی وفات کا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ. بیٹے سے فرمایا، بیٹا اس دعا کا ورد کرتے رہنا، اس کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے. ہر شے جو ہے نا، جو نماز پڑھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ قرآن مجید میں کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے کی جو نماز ہے، جو تسبیح ہے، وہ اللہ جان لیتا ہے. تو وہ ہمارے یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. یعنی سبحان اللہ وبحمدی سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے، تو اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اور یہی تسبیح نماز بھی ہے. تو یہ حدیث بھی صحیح ہے. پھر اس کے بعد حلال و طیب رزق کی دعا مانگنا. رزق تو انسان مانگتا ہے، لیکن رزق کون سا ہو؟ حلال ہو، طیب ہو. جی ہاں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے، جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. دعا یہ ہے، اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کی، اور طیب رزق کی، اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں. نفع بخش علم کیا ہے؟ جو انسان کو واقعی فائدہ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ نفع بخش علم ہے. لیکن ایسا علم جو آخرت کو بھلوا دے، اور صرف دنیا کا ہی علم اس کو دلوا دے، اور ایسا علم دنیا کا وہ آخرت ہی بھلوا دے، یہ مفید علم نہیں ہے، نافع علم نہیں ہے، یہ تو مضر ہے. جس نے اپنی طرف کھینچ لیا اور ہمیں مرنا بھلوا دیا، اور آخرت بھی زندگی سے نکلوا دی، کہ کیا ضرورت ہے آخرت کو یاد کرنے کی، ایسا علم مضر ہوتا ہے. وہ علم نافع ہوتا ہے جو انسان کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی سنوار دے. تو ایسے علم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے یوں دعا کرتا ہوں، اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کی، اور طیب رزقی، رزق طیب، پاکیزہ رزق. اس کے دو معنی ہیں، حلال بھی اور فریش بھی، فریش فوڈ اور حلال فوڈ، یہ طیب رزق ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد عمل متقبل، یعنی ایسا عمل جو تیری جناب میں قبول ہو جائے، بس کوئی اور عمل میں نہیں چاہتا. یعنی جب اللہ قبول کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے. تو اس لیے ایسا عمل میں کرنا چاہتا ہوں جس سے میرا رب راضی ہو جائے اور اس عمل کو قبول کر لے، ایسا عمل میں نہیں چاہتا جس سے میرا رب ناراض ہو اور عمل بھی قبول نہ ہو۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور آپ کے صبح اور شام کے جو اذکار ہوتے تھے اس میں آپ یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حلال اور طیب رزق کی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، یعنی مجھے حلال عطا کر دے جو میرے لیے بس کافی ہو جائے اور حرام سے میں بچ جاؤں، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کرما دے، اپنی مہربانی سے بس تیرا ہو جاؤں، کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں اس کا بھی محتاج رہوں، نہ صرف میں تیرا محتاج بننا چاہتا ہوں، ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دے، یعنی میں یہ نہ سمجھوں کہ میری ضرورت یہ پوری کر سکتا ہے بلکہ یہ سمجھو اللہ تو ہی پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی دعا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مانگا کرتے تھے، اور آپ نے ہمیں بھی یہ سکھایا، اس لیے کہ رزق حرام جو ہے اس کے بارے میں آپ کے علم میں تو یہ بات ہوگی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے جسم پر ایک کپڑا ہے اور وہ بالفرض 10 روپے کا ہے اور اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے، تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ آپ سوچیں، تو یہ اتنا حد تک، یعنی اس حد تک احتیاط کرنی ہے، تھوڑا دے کافی ہوتا ہے، وہ ضرور اس میں حرام ڈالنا ہے، اس سے ہم بچیں، یہی وہ دعا ہے جس کے لیے کی جا رہی ہے۔ پھر ضرورت کے مطابق رزق مانگنا، اللہ سے رزق ضرورت کے مطابق انسان مانگتا بھی رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا مانگی، اللہم اجعل رزق آل بیتی قوتن، اے اللہ میرے گھر والوں کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکے، محتاج نہ ہو، اس کے آگے ہاتھ پھیلا، اس کے پیچھے جا، یہ کر وہ کر، نہ ایسی نہیں، پر اتنی دے کہ وہ اپنی زندگی گزار لیں، کافی ہے اتنا، دو وقت کا کھانا ہی ہے نا، مراد یہ کہ دو وقت کا کھانا ہی مانگ رہا ہوں بس، اور کچھ زیادہ نہیں مانگتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو اتنی روزی دے دے کہ وہ زندہ رہ سکے، بس جس کو قوت لا یموت کہتے ہیں، کہ ایسی روزی جو بندے کو مارے نہ، بس۔ بڑھاپے میں وسیع رزق کی دعا، ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ہرس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے ہر دور میں ہر عمر میں مانگا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو دعا یہ، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دے۔ لوگوں ہوتا ہے یہ بندہ عام طور پر جوانی میں جو کماتا ہے بڑھاپے میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ خود جب تقسیم کر بیٹھتا ہے یا اولاد اس چیز کو سنبھال لیتی ہے تو ایسے موقع پر بندہ پھر کمزور ہو کے اپنے ہی بچوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں میری عمر ختم ہونے لگے تو اس عمر میں بھی تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دے، دیتا رہے مجھے آخری سانس تک۔ تو یہ کوئی بری دعا نہیں ہے، انسان اپنی خودداری کو اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے رب سے یہ دعا کر رہا ہے، تو کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اولاد کے پاس ہے ٹھیک ہے کرے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نافرمان اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کو کچھ نہیں دیتی، تو اس وجہ سے اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ سے ہی توقع کی جا رہی ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی اللہ میرا سب سے بڑا سہارا بنے اور کوئی نہ بنے۔ فضل رزق اور برکت کی دعا یہ بھی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جناب میں کی ہے کہ اللہم لک الحمد کلو اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلتی والامن یوم الحرب اللہم عائذن بک من سوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا. بڑی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ تیرے ہی لیے سب قسم کی تعریف ہے. اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں ہوتا, اور جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں ہوتا. جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں, اور جسے تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ ایمانیات ہیں. یقین مانے کہ اگر ہمارا اللہ کی ذات پر اس طرح کا ایمان ہو تو ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے کہلاتے ہیں, پھر عبداللہ صحیح معنوں میں بنتے ہیں. ہمارے اندر ان ایمانیات کی بڑی کمزوری ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس کو اللہ دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کو اللہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. مگر ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ روک دے تو کوئی اور دے سکتا ہے. یہ تو مصیبت ہے. پھر بھی ہم مانتے نہیں ہیں کہ واقعی اللہ ہی ہے جو اگر دینا چاہے کسی کو تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, اور اگر اللہ روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی. مگر ہم کہتے ہیں نہیں, ہم یہ کریں گے, ہم کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتا ہے. یہ وہ کمزور عقائد ہیں رب کے بارے میں کہ جس سے ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو سہارا بنا لیتے ہیں, اور یہی سہارا بنانا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اسی سے لو, جس کو تم مانتے ہو نا, پھر جاؤ اسی سے لو, مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو, اس کی کیا ویلیو تم میرے ساتھ اس کو شریک کر رہے ہو. اے اللہ ہم پر اپنی برکات, اپنی رحمت, اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے. اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں, نہ تیری رحمت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں. جس دن میرا ہاتھ تنگ ہو تو میں اس دن تیری نعمت کا سوال کرتا ہوں, اور جس دن خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہو تو میں تجھ سے امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی. مجھے کوئی شے عطا کر رکھی ہے لیکن ہے وہ بری اور اس کے نتائج ہی برے نکل رہے ہیں, تو میں پھر تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی, تو ہی بہتر سمجھتا ہے کہ تو نے یہ کیوں روکی, اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کے شر سے بھی جو میرے قریب نہیں آئی اور تو نے خود روک لی, اور اس طرح تو نے بڑی مہربانی مجھ پر کی. تو بہت کچھ ہے اس میں, بہت کچھ ہے, بہت کچھ اللہ تعالی نے سمجھایا ہے. مثال کے طور پر پہلے دور میں لوگ اپنے گھروں کے لیے جانور لیتے تھے. کسی نے گھوڑا لے لیا, کسی نے اونٹ لے لیا, کسی کسی نے گائے لے لی، گھوڑا اس نیت سے لیا کہ میں اس پہ بیٹھ کے جہاد کروں گا، اونٹ اس لیے لیا کہ صحرائی سفر ہوتا ہے تو چلیں اس میں میری مدد، اس پہ سوار ہو کے بڑے لمبے لمبے سفر میں آرام سے طے کر لوں گا، اور اسی طرح کوئی گاڑی لے، کوئی یہ لے لی، گائے لے لی تو اس سے دودھ پی لوں گا، مگر ہوتا اتفاق یہ ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھے بندہ وہ بدکتا ہے اور بندے کو صحیح بیٹھنا نہیں دیتا، اور آخر ایک وقت آتا ہے وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے بندے کو، سرکش گھوڑا ہے، یہ شر ہے اس کے اندر، یہی حال اونٹ کا ہے اور یہی حال گائے کا ہے، ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی، اور یہی چیزیں آج کے دور میں گاڑیاں ہیں، گاڑی جتنی بھی خوبصورت لی جائے ایک تو لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، بڑی زبردست گاڑی ہے، اور پھر گاڑی میں بیٹھے پہلے دن ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایسے ایکسیڈنٹ ہوا کہ بس بندہ بچ گیا کسی طرح، اس کو کچھ نہیں ہوا، گاڑی بالکل ختم ہو گئی۔ تو ایسی چیزیں بعض اوقات اچھی نہیں ہوتی، اس میں شر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ جو تو نے مجھے دے رکھا ہے اگر اس میں کوئی شر ہے تو میں پہ تیری مناہ میں آتا ہوں، اس کو تو لے لے واپس، اور اگر خیر ہے تو مجھے عطا کر دے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار، میں نے لی ہے، کیسے خراب ہو سکتی، یہ کیوں ہو گیا بھائی، کیوں ہو گیا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر رزق میں برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت دے دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، گناہ بھی بخشوا رہا ہے، گھر کی چار دیواری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر جو ایک کپل رہ رہا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کو دیکھا جائے، میاں بیوی جو بس رہے ہیں اس میں، تو ایک گھرانہ ہے، اس گھرانے میں وسعت کس چیز کی، رزق کی، رزق کی، اور پھر گھر کے ہر شے کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ، جو ہماری ضرورت ہے، جو جائز ضرورت ہے، اللہ اس کو فوراً پوری کرتا جائے۔ اور پھر گھر کے اندر وسعت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی والدین، رشتہ دار، کوئی قریبی عزیز وہ آنا چاہیں تو کم از کم ہمارا گھر ان کے لیے کھلا ہو اور اس میں آ کے وہ آرام سے رہ بھی سکیں۔ جو مہمان آتے ہیں، مہمانوں کے لیے مراد یہ مہمانوں کے لیے، اور مہمانی جانتے ہیں نا، مہمانی کس کو کہتے ہیں، 3 دن کا مہمان ہوتا ہے، ہاں وہی ان مہمانوں کے لیے، یہ نہیں کہ جو آئے ڈیرے ڈال دیں اور مہینہ مہینہ دو دو بیٹھے، یہ مہمان نہیں ہوتے پھر، تو وسعت ان کے لیے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں، اب یہ بھی ایک وسعت ہے، ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں یہاں، ورنہ حقیقت یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس قسم کا کام کیوں، گھر والے بھی اس کو برداشت نہیں کرتے بعض اوقات، کہ ہم نے اتنا خوبصورت گھر بنایا ہوا ہے اور اس میں تکیے لگے ہوئے ہیں، صوفے لگے ہوئے ہیں، پرائے لوگ آئیں گے، کیا آپ کر جائیں گے، خراب ہو جائیں گی چیزیں، پالو ہم نے کیا کیا بندہ سوچتا ہے، تو وہ دل کے اندر جو ایک کنجوسی سی آ جاتی ہے نا، تنگی سی آ جاتی ہے، اس تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہم وسع لی فی داری، میرے گھر میں بھی وسعت پیدا کر دے، جو آئے اس کے لیے وسیع بن جائے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے دے۔ جی ہاں، جو رزق اللہ تو نے دے رکھا ہے وہ تو ہے، لیکن اس میں برکت ایسی عطا فرما کہ ہمارا بس اچھا گزارا ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھیے یہ دعائیں تھیں پہلے، تو لوگ حقیقت یہی ہے مانگتے تھے، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اس گھر میں 8-10 بچے بھی ہیں، لیکن مہمان بھی آ جاتا ہے تو موسٹ ویلکم، حقیقت ہے، وہاں یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہاں چھوٹے سے کمرے میں کہاں سوئے گا، وہ پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج الحمدللہ ہمارے گھر 3-3, 4-4 کمروں کے ہیں، اس میں الگ الگ بیڈ بچھا ہوا ہے، یہ بچے کا کمرہ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، مہمان آئے تو جگہ نہیں ہے جی ہمارے پاس، ہم رکھ نہیں سکتے آپ کو، اتنے دل تنگ ہو گئے ہمارے۔ یہ ہے کہ گھر کے اندر ہم وسعت پیدا نہیں کرتے، گھر کو ہم نے تنگ بنا رکھا ہوتا ہے اپنی ذات، اپنے دل کی تنگی کی وجہ سے۔ تو اس کی یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں بھی برکت پیدا کر دے۔ پھر سا اور مد میں برکت کی دعا، سا اور مد یہ ایک وزن تھے جو نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ میں تھے، جیسے ہمارے یہاں کلو ہے، گرامز ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں سا ہوتا تھا اور مد ہوتا تھا. مد کو یوں سمجھیے کہ سا کا چوتھا حصہ پاؤ ہوتا تھا اور سا ایک اور وزن ہوتا تھا. یہ سا اصل میں اس دور میں یہ وے نہیں تھے جو ویٹ ہوتے ہیں نا، سیر، دو سیر کے، تین سیر کے، پانچ سیر کے، وہ بٹے جو ہوتے ہیں وہ نہیں تھے، بلکہ کوئی برتن ہوتا تھا. تو برتن جیسے ہم دودھ لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک کلو دودھ، تو وہ تول کے نہیں دیتا، بلکہ اس کے پاس ایک، پنجابی میں کہتے ہیں پڑوپا، ہے نا. تو بچپن کی یہ باتیں میں نے سیکھی ہوئی ہیں اس وجہ سے. تو وہ جو پڑوپا ہوتا ہے، اس پڑوپے کو اس کا ایک خاص وزن ہوتا، خاص سائز کا ہوتا ہے. تو وہ اگر بڑے سائز کا ہوتا، خاص سائز کا، تو وہ سا کہلاتا تھا. اس کا جو چوتھا حصہ ہوتا تھا اس کو مد کہلاتے تھے، کہتے تھے. تو یہ مد چار دفعہ اسی سا میں انڈیل دیا جائے تو وہ برتن بھر جاتا تھا. تو یہ اس دور میں تقریباً پونے تین سیر کا تھا. اب سیر بھی ہم نہیں جانتے، ہم تو جانتے ہیں بڑے لوگ، ہمارے بچپن میں یہ آدھا کلو پاؤ سیر وغیرہ من ہوتے تھے، لیکن آج کل کیا ہے، کلو گرام. تو آج کل ڈھائی کلو گرام جو ہے اس کے برابر یہ سا جو ہے ہوتا تھا. یہ فطرانہ آ رہا ہے نا، عید کے روز ہم نے فطرانہ دینا ہے، تو اس میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہی تعلیم ہے کہ ہر شخص، ہر گھرانے کا بندہ، گھر کا جو سربراہ ہے، وہ اپنے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے دودھ پیتا بچہ بھی ہے، اس کا فطرانہ ادا کرے، اور ہر بندے کی طرف سے ایک سا جو ہے نا فطرانہ ادا کیا جائے گا. تو ایک سا یعنی ڈھائی کلو کے قریب غلہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں تقسیم ہوتا تھا. اور علماء نے آج کے دور میں ہی کہا کہ اگر غلہ آپ نہیں دے سکتے تو اس غلے کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دی جائے. اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ صرف مسکین لوگوں کا حق ہے، مسکینوں کو دینا ہے. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس دو ایک وقت کا کھانا ہو بس، اس سے زیادہ نہیں. تو آج کل واقعی غربت ہے، ہمارے ہاں بڑی غربت ہے. تو جو بھی ہے، ایسے لوگوں کو یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ فطرانہ ادا کرنا ہے. عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد کیا جائے تو یہ صدقہ ہوتا ہے. آپ نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ یہ فطرانہ جو ہے نا طہرتن للصائم، روزے کے دوران کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس فطرانے کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو صاف کر دیتا ہے. وطعمتن للمساکین، اور جو مسکین ہیں ان کے لیے کھانا کھانے کا ایک ذریعہ ہے. آپ فرماتے تھے کہ عید کے روز ان مسکینوں کو دے دو، اغنوہم، ان کو آج تم غنی بنا دو تاکہ یہ بھی تمہارے ساتھ مل کے خوشی منا سکیں. یہ امیروں کی عید نہیں ہے، غریبوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی کم از کم اچھا کپڑا پہن سکیں اور اچھی عید منائیں. تو عید کی نماز سے پہلے پہلے، یا عید کی نماز سے، یا عید سے ایک دو روز پہلے پہلے یہ فطرانہ جو ہے اس غریب کے گھر پہنچایا جا سکتا ہے. ہاں دے دیں، کوئی حرج نہیں جی، مگر یہ کہ جس کو دینا ہے اس نے بھی تو ظاہر ہے اپنا استعمال میں لینا نا. اگر اس نے کوئی کپڑے خریدنے ہیں تو اب عید کے روز اس کو دیا جائے تو وہ کپڑے نہیں خرید سکتا. تو عید سے دو چار روز پہلے اگر اس کو دے دیا جائے تو وہ جائے مارکیٹ میں کپڑا خریدے اپنا بچوں کا، اور سلوائے، سلوا کے عید کے روز پہن کے خوشی تو منائے. یہ وہ چیز ہے جی، سب کو دینا ہے. جو گھر کے اندر ہیں ملازم، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سربراہ کو جو ان کا بڑا ہے وہ خود اپنی طرف سے ادا کرے. یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بڑا دے گا تو یہ ملازم نہیں دیں گے. انہوں نے اپنا دینا ہے، جو ملازم ہوں گے وہ اپنا دیں گے، ان کی طرف سے تو ایک نے دے دیا، لیکن یہ ملازم پھر اپنے سارے بچوں کی طرف سے دے گا. آپ نے فرمایا یہ ہر بندے، ہر مسلمان پر، چاہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، سب پر فطرانہ فرض ہے، وہ دینا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے
کہ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو جاتا تھا اس کا بھی فطرانہ دیا جاتا تھا. تو یہ دینا ہے. تو ایک سا اور ایک مد, اس کے لیے بھی اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سا میں جو ہم خریدیں یا بیچیں اس میں برکت پیدا فرما, اور مد جو ہے اس میں برکت پیدا فرما دے. یہ برکت کی دعائیں ہو رہی ہیں, کمی کی نہیں ہو رہی, ڈنڈی مارنے کی نہیں ہو رہی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہی کچھ کرتے تھے. جو لے رہے ہیں اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہم جس کو دیں ایک سا اس کو زیادہ دے دیں, برکت ہو, کمی نہ ہو, اور اگر ہم لیں تو اس میں بھی برکت ہو. یہ ایک سوچ دی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کی اور بیچنے کی, خریدنے کی اور بیچنے کی, کہ دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے, اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے. تو دعا یہ ہے, اللہم بارک لنا فی صائنا ومدنا واجعل مع البرکت برکتین. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما, یعنی مدینے کا جو سا ہے اس میں اتنی برکت عطا فرما جو ایک سا لینے جائے اس کو واقعی اس میں برکت محسوس ہو, اور جو دے اس کو بھی محسوس ہو کہ میری کمی نہیں ہوئی. اور اسی طرح مد میں بھی برکت عطا فرما, جو مد ہے ایک پاؤ کا جو پڑوپا ہے اس میں بھی ایسی برکت عطا فرما جو ایک پاؤ لیتا ہے یا دیتا ہے, دونوں کو برکت حاصل ہو, اور ایک برکت کے ساتھ دو دو برکتیں عطا فرما دے. یہ نبی علیہ السلام کی دیکھی. تو یہ معاملات کو نا آپس کے جو معاملات ہیں لین دین کے, ان میں بھی کوئی خوف نہیں ہے بلکہ برکت پیدا کر دی گئی ہے. دعا ایسی کی گئی ہے کہ دونوں اپنے لیے دعا کریں, اور اس کے لیے بھی جو بیچنے والا ہے اور دینے والا, دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو بڑے خوشی سے دیتے ہیں. تو یہ چند دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو دعا مانگے ہم دل کی گہرائی سے مانگیں اور اللہ تعالی ان کو بھی قبول فرمائے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.